أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشكك بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. صدق الله العظيم. حضرت موسى علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے طے شدہ وعدے کے مطابق جب کوہ طور پر گئے ہیں تو پیچھے سے قوم نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی. ظاہر بات ہے کہ ساری قوم تو اس میں ملوث نہیں ہوئی تھی. ایک روایت کے مطابق 70,000 افراد اس گناہ میں شریک ہوئے تھے، لیکن کل جو افراد ہیں وہ ٹوٹل تو کئی لاکھ پر مشتمل تھے. باقی لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ بہت غلطی ہوئی ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے رب سے استغفار شروع کیا. ولما رجع موسى الى قومه، اور جب موسیٰ واپس لوٹے اپنی قوم کی طرف، غضبان آسفا، وہ رنج اور غصے سے بھرے ہوئے تھے. شدید صدمہ تھا انہیں کہ میری قوم نے بچھڑے کی پرست شروع کر دی. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، سب سے پہلے تو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا اپنے بھائی ہارون کو، فرمانے لگے کہ تم نے بہت ہی بری نیابت کی ہے میرے بعد، میرے پیچھے سے. اعجلتم امر ربکم، تم نے کیوں جلدی کی اپنے رب کے حکم سے. والق الواح واخذ براس اخیہ یجره الیہ، حضرت موسیٰ نے وہ تورات کی الواح جو تھی وہ تو رکھی ایک طرف، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اور لگے اسے کھینچنے اپنی طرف. ان کا مزاج جلالی تھا، قوم کے اوپر ان کا کروب اور دبدبہ تھا، لیکن حضرت ہارون جو ہے ان سے وہ قوم نہیں سنبھل سکی اور قوم جو ہے وہ باغی ہو گئی. تو حضرت موسیٰ کو جو بھی اصل صدمہ تو اس پر تھا کہ قوم نے جو ہے وہ بت پرستی شروع کر دی ہے، گوسالہ پرستی شروع کر دی ہے. اسی کا اظہار ہوا سب سے پہلے بھائی پر، اور انہوں نے اس کا بال پکڑ کر کھینچا اسے. قال ابن ام ان القوم استضعفونی، جواباً حضرت ہارون نے کہا کہ اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھ کر دبا لیا تھا. وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور وہ تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے. فَلَا تُشْمِتْ بِي الْعَدَى، تو دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع مت دو. یہ شماتت اعداء ایک اردو کا بھی محاورہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے دشمن ہنسے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ سلوک، تو یہ اس سے زیادہ خوشی تو دشمنوں کو ہو رہی ہوگی کہ یہ کیسا معاملہ ہے کچھ یہاں پر چل رہا ہے. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور میرا شمار نہ کرو ظالم قوم کے ساتھ. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِي أَخِي، حضرت موسیٰ کو بھی احساس ہوا، فوراً انہوں نے دعا کی، پروردگار بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہم دونوں کو ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یقیناً تو ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو اختیار کیا، اس کو معبود بنایا، ان قریب ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کا. وذلت في الحياه الدنيا، اور دنیا کی زندگی کی ذلت و رسوائی ان کے حصے میں آئے گی. وكذلك نجزي المفترين، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں افتراء کرنے والوں کو، بہتان باندھنے والوں. اب اس میں بھی جو ان کو سزا دی گئی اور جو کیفیت ہوئی، اس کا ذکر سورہ طہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اور وہ لوگ جو برے حرکتوں کا ارتکاب کریں لیکن پھر توبہ کر لیں اس کے بعد اور ایمان لے آئیں، تجدید ایمان کر لیں. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو یقیناً تیرا رب اس توبہ کے بعد بخشنے والا ہے، مہربان. ولما سکت عن موسی الغضب، اور جب موسیٰ کا غصہ کچھ کم ہوا، جب رکا، اخذ الالواح، اب انہوں نے ان تصویر کو اٹھایا جس میں تورات تھی. وفی نسختہا ھدًى ورحمۃً للذین ھم لربہم یرہبون، اور ان تصویروں میں وہ تورات کے نوشتے میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. یہاں قرآن مجید کے بالکل آغاز میں جو فرمایا تھا ھدًى للمتقین، یہ بالکل اس کے پیرلل آئے تھے کہ تورات میں بھی ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. تو قرآن کے بارے میں بھی فرمایا ھدًى للمتقین، اس میں جو ہدایت ہے اس سے فائدہ کون اٹھائے گا جس میں کچھ خشیت ہے، کچھ اللہ کا تقویٰ ہے، کچھ نیکی بدی کی تمیز، کچھ شعور باقی ہے. واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا، موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 افراد کو منتخب کر دیا ہمارے وقت مقرر کے لیے. اور یہ اصل میں تھا کہ 70 افراد کو لے کر حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے اجتماعی استغفار کے لیے. ایک تو وہ سزا ان کو ملی تھی جو اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے وہ سالہ پرستی میں بچھڑے کی پرستش میں حصہ لیا تھا، انوالو ہوئے تھے، ان سب کو قتل کیا ان کے اپنے رشتہ داروں نے. یہ پرجنگ تھی جو ہوئی ہے بنی اسرائیل. اور اس کے بعد 70 افراد کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام استغفار کے لیے کوہ طور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک وقت جو ہے وہ طے تھا. فلما اخذتهم الرجفة، اور جب انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے، قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، تو کہنے لگے کہ اے رب پروردگار، اگر تو چاہتا تو ہمیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا، میری قوم کو بھی اور مجھے بھی. یہ زلزلہ کیوں آیا تھا؟ یہ اصل میں سورہ بقرہ میں ہی جو واقعہ ہے کہ قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ حتی رضی اللہ جہرتن، جب تک کہ اللہ کو ہم اپنے سامنے روبرو نہ دیکھ لیں. تو اس گستاخی پر اللہ کی طرف سے ان پر ایک موت جو ہے وقتی طور پر مسلط کر دی گئی، کڑک نے ان کو آ لیا اور وہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے یا مر گئے، اور پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا. اتہلکنا بما فعل السفهاء منا، اے رب تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہلاک کر رہا ہے اس کام پر کہ جو ہماری قوم کے کچھ بے وقوفوں نے جو غلطی ان سے ہوئی ہے جو ایسا مطالبہ کر دیا. ان ہی الا فتنتک، نہیں یہ سب کچھ اصل میں تیری طرف سے آزمائش ہے. تو ضل بها من تشاء، تو بچھلا دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتهدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی ہے، آقا ہے، مولا ہے. فاغفر لنا وارحمنا، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو ہے سب سے بہتر معاف فرمانے والا. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اب یہ دعا کر رہے ہیں کوہ طور پر، اور پروردگار ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں لکھ دے. وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی بھلائیاں لکھ دے. یہ بھی اصل میں وہی دعا ہے اس کے پیرلل کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. انا ہدنا الیک، ہم نے رجوع کیا ہے تیری طرف، ہم نے تیرے جناب میں توبہ کی ہے، اب تو ہمارے لیے بھلائیاں لکھ دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور عذابی اصیب بھی من نشا، فرمایا کہ میرا عذاب جو ہے میں مسلط کرتا ہوں اسے جس پر چاہتا ہوں، یعنی جو عذاب کے مستحق ہو جائے اس پر میں عذاب بھیجتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے. فسعتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور میں اس رحمت خاص کو لکھ لوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے. اس کا مصداق کون ہے؟ اس سے اگلی آیت سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو رحمت ہے یہ خاص نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ایک رحمت عام ہے جو سب کے لیے ہے جو بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایک رحمت خاص ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہوں گے. وَهُمْ بِآیَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یہ ظاہر ہے کہ یہ امت ہے، امت مسلمہ، یا یہ ہے کہ سابقہ امت میں سے یہود اور عیسائیوں میں سے اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ بھی گویا کہ اس کے اندر شامل ہو گئے. مزید اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، وہ لوگ کے جو پیروی کریں گے میرے اس رسول نبی امی کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بالکل کلیئر ہے کہ رسول نبی امی ایک ہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الذي يجدونه مكتوبا عندهم، جس کا وہ ذکر اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں. پھر تورات والانجیل، تورات اور انجیل میں ان کا تذکرہ موجود ہے، ان کی بشارتیں، پیشن گوئیاں موجود ہیں. یا امرهم بالمعروف، اب اس نبی آخر الزمان کی جو شانیں بیان ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے، دوسرے لفظوں میں وہ جس چیز کا حکم دیں گے وہ خیر اور نیکی ہوگا. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ہر منکرات، ہر منکر سے، برائی سے منع کریں گے. دوسرے لفظوں میں پھر سے میں بیان کروں گا، جس چیز سے انہوں نے منع کر دیا، روک دیا، وہ شر ہے، وہ منکر ہے، وہ ہے ہی خرابی. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور تمام طیب چیزوں کو، حلال اور پاکیزہ چیزوں کو جائز قرار دیں گے، حلال کر دیں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور تمام ناپاک چیزوں کو وہ حرام قرار دیں گے. یہ اس کا جو حتمی فیصلہ ہے اور اس کا اصل تعین جو ہے وہ نبی آخر الزمان آ کر کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کچھ اختلاف رہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کچھ کیا، فیصلہ بالکل جو ہے وہ آخری انہوں نے کرنا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِثْلَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے ان کے وہ بوجھ بھی اتاریں گے اور وہ طوق بھی ان سے الگ کر لیں گے جو ان کے اوپر پڑے ہوئے تھے. اب یہ بڑی وضاحت طلب ہے یہ الفاظ، کہ نو انسانی کے اوپر جو طوق اور جو بوجھ، ناروا بوجھ پڑے ہوئے ہیں، ان سے نو انسانی کو نجات دلائے. یہ بہت سے طوق ہیں اور بہت سے بوجھ ہیں. ایک طوق جو ہے وہ غلامی کا ہے، اس معنی میں مذہبی غلامی ہے، مذہبی استحصال ہے، کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو تو درمیان میں کچھ واسطے ہیں، اس کو خوش کرو، نظر نیازیں چڑھاؤ، انہیں نذرانے پیش کرو، تو پھر تمہاری رسائی اللہ تک ہو سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، توک ہے، اس سے بھی نجات دیں گے. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، بتا دیجئے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جب بھی پکارے، بیچ میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں. تو خالق و مخلوق میں حائل رہیں، کر دے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دے. اسی طرح ملوکیت کا ایک بہت بڑا ظلم تھا، اس ملوکیت سے نجات دلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ملوکیت کیا تھی؟ رعایا سب غلام ہیں، سارے اختیارات جو ہیں وہ ایک طبقے کے پاس ہے، وہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، سیاہ و سفید کا مالک. صبح کو کوئی قانون بنائے، شام کو اس کے خلاف قانون بنائے، کوئی ہاتھ اس کا روک نہیں سکتا. رعایا کیا ہے؟ غلام ہے، کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، اس سے بھی نجات دلائی. اور پھر یہ کہ معاشرتی ہماری رسومات جو ہم اپنے اوپر اس کے بوجھ لاد لیتے ہیں، شادی کا معاملہ ہو، مرد کا معاملہ ہو، اب اس میں یہ تقریب بھی ہونی ہے، یہ بھی ہونا ہے، انتہائی سادہ، انتہائی آسان، ان تمام معاملات میں انسانوں کے اوپر پڑے ہوئے بوجھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا دی. اب اس کی تفصیل کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن یہ ہے کہ نجات دہندہ صحیح معنی میں بنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو انسانی کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے تقریباً وہ سارے ہی بوجھ دوبارہ اپنے اوپر لاد لیے. نہ وہ خلافت کا وہ نظام، وہ سیاسی نظام، وہ انسانی حقوق کا تصور، وہ بھی ہمارے ہاں نہیں. معاش کا معاملہ، مذہبی طور پر پھر وہی بیچ میں حائل ہیں، ان کو خوش کرو، فلاں کو خوش کرو، فلاں کو نظر نیاز دو تو تمہاری بات اللہ تک پہنچے گی، بیچ میں بیٹھا ہوا ایک طبقہ مسلط ہے. اور معاشی اعتبار، معاشرتی اعتبار سے بھی، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، مرد کا معاملہ ہو، ہم نے اتنے بوجھ لاد دیے کہ ایک عام آدمی، متوسط درجے کا آدمی، اس کے لیے یہ عذاب بنا ہوا ہے، پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور وہ مجبور ہے حرام کھانے پر یا پھر خودکشی کرنے پر انہی بوجھوں کی وجہ سے. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، ہمیں بوجھوں سے نجات دلائی تھی کہ ہم آگے پوری دعا انسانی کو نجات دلائیں، وہ سارے بوجھ ہم نے پھر دوبارہ اپنے اوپر ڈال دیے ہیں. بہر کیف یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شانیں یہاں پر بیان ہوئی. اب آگے فرمایا، فالذین آمنوا بہ، تو جو اس نبی آخر الزمان پر ایمان لائے، وعزروہ اور ان کی عزت تعظیم و توقیر کریں، ونصروہ اور ان کی مدد کریں، ان کے دست و بازو بنے، ان کے مشن کی تکمیل میں اپنی بھی جان اور مال کھپائیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُمْ، اور جو لوگ اس نور کی پیروی کریں جو ان پر نازل کیا گیا ان کے ساتھ، یعنی قرآن مجید، اولئک هم المفلحون، وہ ہیں لوگ کے جو فلاح پانے والے ہیں، اور یہ ہیں جن کے لیے وہ رحمت خاص ہے، اللہ خصوصی رحمت جو ہے وہ مختص کی ہے اللہ نے ان لوگوں کے لیے، اب یہ جو چار الفاظ ہیں اس میں گویا کہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ حضور کا سچا امتی وہ شخص ہے جو حضور پر ایمان لائے صدق دل کے ساتھ، آپ کا ادب احترام تعظیم اور توقیر کرے، پھر آپ کی نصرت، جو مشن آپ کو دیا گیا غلبہ دین، اقامت دین، یہ جنگ تو جاری رہے گی، اس کا آغاز حضور نے کیا، جب تک فتنہ و فساد بالکل ختم نہیں ہو جاتا، جب تک دین کل کا کل اللہ کا نہیں ہو جاتا، اس کے اندر جو اپنی جانیں اور مال کھپائیں، تن من دھن لٹائیں، وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو ہیں، اس مشن میں آپ کے ساتھی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس قرآن کو اپنا امام اور رہنما اور حادی بنائیں، اس کی پیروی کریں، اس کو مضبوطی سے تھامیں، اس کے حقوق کو ادا کریں، یہ چار شرطیں جو پوری کرے گا وہ حضور کا سچا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کی رحمت خاص کا مستحق ہوگا. اللہم ربنا جعلنا منہم، پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں ہوں اللہ کا رسول تمہاری طرف جمیعا، تم سب کی طرف. اور خطاب بھی کس سے؟ یا ایھا الناس. اب ایک فرق آپ محسوس کریں گے، ہر رسول کا ذکر آیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے اس کو بھیجا اس کی قوم کی طرف. لقد ارسلنا نوحا الى قومه والى عاد اخاهم هودا، قوم عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا. واحد رسول پوری انسانی ہسٹری میں جو پوری دنیا کے لیے، پوری نوع انسانیت کے لیے آئے ہیں، وہ حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پوری نوع انسانی کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، اور وہ اللہ جس کی حکومت بادشاہت ہے، اسی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی سب کا مالک ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، بس ایمان داؤ. اب یہ پوری نوع انسانی کو دعوت ہے، یا ایھا الناس سے بات شروع ہوئی ہے. بس ایمان داؤ اللہ پر اور اس کے اس رسول نبی امی پر جو یقین رکھتے ہیں اللہ کے کلمات پر، اللہ پر اور اس کے تمام کلاموں پر، کلمات پر. وَاتَّبِعُوهُ، اور ان کی پیروی کرو، ان کو فالو کرو، ان کا اتباع کرو. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم صحیح ہدایت پر گامزن ہو سکو. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا. وہ رحمت کی انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار ہمیں عطا کر، تو فرمایا کہ رحمت خاص تو میری ان کے لیے مخصوص ہے. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ، اب دوبارہ پھر ذکر ہو رہا ہے قوم موسیٰ کا. اُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، موسیٰ کی قوم میں سے بھی ایک گروہ تھا کہ جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا تھا لوگوں کی، ان میں نیک علماء بھی تھے، اہل حق بھی تھے. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق وہ انصاف کرتے تھے. وَقَطْعَنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں الگ الگ جماعتیں بنا دیا. 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے وہ 12 قبیلے چلے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے حکم دیا، موسیٰ کو وہی بھیجی، اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنے عصا سے ذرا ضرب لگاؤ اس پتھر پر. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے. 12 ہی وہ اقوام تھی، 12 گروہ تھے، ان کے لیے ہر ایک کے لیے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے معین کر لیا اپنا گھاٹ، اپنا چشمہ، سب کے لیے الگ الگ ان کو الاٹ کر دیے گئے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیے رکھا صحرا کے اندر. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، اور ہم نے ان پر نازل کیا من و سلوا. قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا. وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے. یعنی جو نافرمانی کی، جو اللہ کے دین سے بے وفائی کی، تو وہ سارا انہوں نے نقصان اپنا ہی کیا. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب انہیں حکم دیا گیا تھا کہ رہو بسو اس شہر میں، آباد ہو جاؤ اس شہر میں. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے جیسے چاہو، جہاں سے چاہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور ساتھ یہ حکم ہوا تھا کہ جب داخل ہوگے تو تمہاری زبان پر کلمہ استغفار ہونا چاہیے، پروردگار ہمیں بخش دے. وَاذْكُرُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس شہر میں داخل ہونا اکڑتے ہوئے نہیں بلکہ جھکے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم خطیئاتکم، تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، سنزید المحسنین، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ نیک لوگوں کو، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو ہم اور مزید بھی دیں گے. فبدل الذین ظلموا منهم قولا، تو وہ لوگ جو ان میں سے ظالم تھے انہوں نے بدل ڈالا اس قول کو، غیر الذی قیل لہم، اور ایک مختلف قول جو ہے اس کی جگہ لے آئے جو ان سے نہیں کہا گیا تھا. ان سے کہا گیا تھا کہ کلمہ استغفار زبان پر ہو، قولوا حطتم، انہوں نے کہا حنطہ، ہمیں تو گندم چاہیے. کفار سرنا علیہم رجزا من السماء، تو ہم نے ان کے اوپر بھیجا آسمان سے ایک عذاب، بما کانوا یظلمون، یہ ان کے ظلم اور ناانصافی اور شرارت کی سزا تھی جو انہیں ملی. اس قوم پر طاعون کا عذاب آیا تھا، اس میں بھی پھر ہزاروں جو ہیں اس میں ختم ہو گئے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور اے نبی ذرا ان سے پوچھیے اس بستی کا حال کہ جو آباد تھی سمندر کے کنارے. یہ خلیج عقبہ ہے، اس میں کونے پر ایلات ایک جگہ ہے جو بندرگاہ ہے اب بھی. یہ بستی وہاں پہ آباد تھی یہود کی، بنی اسرائیل کی. اِذْ يَعْبُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا ہفتے کے حکم کے معاملے میں، سب کے احکام کو توڑا. اس سے پہلے ایمانن اس کا ذکر آ چکا ہے، تفصیل یہاں پر ہے اس واقعے کی. سب کا حکم یہ تھا بنی اسرائیل کے لیے، یہود کے لیے، کہ ہفتے کا پورا دن اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہے. اس پورے دن میں کوئی کاروبار دنیاوی تم نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے. جیسے کہ ہمارے لیے جمعے کا وقت ہے، اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک ان کے لیے پورا دن تھا. تو یہ بستی کے لوگ جو ہیں ان کا پیشہ تھا ماہی گیری، ظاہر ہے کہ سمندر کے کنارے ہیں تو مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ ہے. ہوا کیا؟ فرمایا اذ یعدون فی السبت اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ ہفتے کے دن ان کے پاس مچھلیاں آتی تھیں منہ اٹھائے ہوئے، یعنی بالکل ساحل پر آ رہی ہیں، اٹکیلیاں کر رہی ہیں، کھیل رہی ہیں ان کے نظروں کے سامنے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَعْتِيهِمْ، اور جس دن وہ سبت نہیں مناتے تھے، یعنی جو ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، تو مچھلیاں بھی نہیں آتی تھیں، انہیں پکڑنے کے لیے انہیں بڑی کاوش کرنی پڑتی تھی، ڈیپ سی میں جانا پڑتا تھا. اب یہ ایک آزمائش تھی. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم نے انہیں آزمایا ان کی نافرمانی کے سبب. پہلے سے بھی کچھ نافرمانی کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید ایک آزمائش سے دوچار کر دیا. کچھ مچھلیوں کو حص ایسی اللہ نے دی کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن ہے اور اس کا بھی تعین انہیں ہو گیا، اور وہ اس دن ساحل پر پھر رہی ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے، اور وہ اسے پکڑ نہیں سکتے انہیں. تو کیا کیا انہوں نے، اس کی تفصیل یہاں نہیں ہے، وہ روایات میں ہے. انہوں نے یہ کیا کہ شریعت کا حکم تو ان کے سامنے تھا کہ کاروبار نہیں کر سکتے، لہذا مچھلی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، مچھلی پکڑنا ان کے کاروبار کا حصہ تھا. انہوں نے ایک ہیرا نکالا کہ سمندر کے کنارے دن بھر بڑے بڑے گڑے کھود لیتے تھے، اور وہ پانی مچھلیوں سمیت اس میں ٹرانسفر کر دیتے تھے، شام تک، صبح سے شام تک اس کام میں لگے رہے. اتوار کو صبح جا کے مچھلیاں پکڑ لیں، اس کا راستہ بند کر دیا، اس گڑے کا راستہ، اور پھر صبح کو مچھلیاں جا کے پکڑ لیں. اب یہ ہے اللہ کی شریعت کے ساتھ، قانون کے ساتھ مذاق، کہ اگر کوئی اعتراض کہے تو کہیں گے کہ ہم نے مچھلی تو پکڑی نہیں، ہاتھ نہیں لگایا ہفتے کا پورا دن، لیکن کیا کیا ہے کام؟ وہ دن تو اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے خاص تھا، وہ سارا دن تو دھندا تو انہوں نے وہی کیا. یہ ہے اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا انداز، اور یہی سنت میں بھی ہے. ایسے ایسے ہیلے ہم نے بھی نکالے ہوئے کہ حکم کے الفاظ رہ جائیں باقی، اور اس کی روح جو ہے اس کا ہم حشر کر دیتے ہیں، اس کو بالکل جو ہے اس کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں. اس حکم حلالہ کے معاملے میں بھی یہ سنت میں انداز سے دکھتا ہے، اور بے شمار معاملات ہیں فقہ کے اندر، جو بھی فقہی معاملات ہیں کہیں نہ کہیں ہم نے کوئی نہ کوئی حیلہ اسی قسم کا نکال سکا. تو فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، جب یہ صورت ہوئی تو اب اس قوم میں تین قسم کے افراد ہو گئے، کیونکہ یہاں الفاظ یہ ہیں. جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم اس قوم کو، ان لوگوں کو کیوں وعظ اور نصیحت کرتے ہو، کیوں سمجھاتے بجھاتے ہو، اللہ مہلکہم جنہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا فیصلہ کر چکا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک وہ قوم ہے جو سب کے حکم کو توڑ رہی ہے، ایک گروہ وہ ہے کہ جو انہیں منع کرتا ہے، روکتا ہے، سمجھا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ وہ باز آ جائے. ایک بیچ میں تیسرا گروہ اور ہے جو خاموش تماشائی ہے، نہ وہ اس کے اندر اس جرم میں شریک ہے اور نہ منع کرنے والوں میں. یہ درمیانی گروہ جو ہے وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ جو روک رہے ہیں، جو انہیں سمجھا رہے ہیں، جو نہیں یعنی منکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، یہ خام خواہ حلقان ہو رہے ہیں ان کے پیچھے. تم کیوں واضح نصیحت کرتے ہو، اپنا وقت ضائع کرتے ہو، یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، ان پر تو اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. اس میں بڑی رہنمائی ہے ان آیات میں کہ اللہ کے نزدیک صحیح طرز عمل کس کا ہے. قالوا معذرتا الى ربکم، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کوشش ہماری، تاکہ ہماری بھی معذرت بن سکے اللہ کے ہاں، ہم جا کر یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی، نہیں یعنی منکر برائیوں سے روکنا، منع کرنا، سمجھانا بجھانا یہ ہماری ذمہ داری تھی، وہ ہم کرتے رہے، اب مانے یا نہ مانے یہ ان کا کام، تو کم سے کم اللہ کی عدالت میں جا کر ہم عذر تو پیش کر سکیں گے، ثابت تو ہو سکیں گے کہ جواب دیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ باز آ ہی جائیں، اس کا بھی امکان تو بہرحال باقی رہتا ہے. وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو جب انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، یعنی کوئی سمجھانے بجھانے کا جب کوئی فائدہ نہیں ہوا. أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اب یہاں پر محذوف ہے کہ پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا، اس قوم پر، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو کہ جو برائی سے روکنے والے تھے. ان تین طبقات میں سے یہاں وضاحت کے ساتھ جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ہم نے بچا لیا، وہ کون ہیں جو روک رہے تھے، جو نہیں یعنی منکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، جو اپنی ذمہ داری کہ ہمیں سمجھانا ہے، ہمیں روکنا ہے برائی سے، منع کرنا ہے، اپنا سے زور لگانا ہے، تو اس میں لگے ہوئے تھے. اللہ نے انہیں تو اس عذاب سے بچا لیا. وہ آسد نہ جدین غلط ہوں بھی عذاب البعیسن، اور جن لوگوں نے بھی اپنی جانوں کا ظلم کیا تھا انہیں ایک بہت شدید اور بدترین عذاب میں آ پکڑا. بیما قانو یک سکون، ان کی نافرمانی کے باعث. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، وہ لوگ تو شامل ہیں ہی کہ جو اس حکم کو توڑ رہے تھے، لیکن درمیانی گروہ کا ذکر نہیں کیا، یا تو وہ بھی اسی میں شامل کر لیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ گناہ سے نہ روکنا، برائیوں کے آگے بند باندھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی ایک جرم. لیکن باہر کیف وہ یقینی طور پر جو بچا لیے گئے اس عذاب سے، وہ صرف وہی تھے کہ جنہیں جو منع کرتے تھے، جو روکنے والے تھے، جو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے. اور وہ عذاب کیا آیا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، اور جب وہ حد سے بڑھنے لگے اس کام میں کہ جس سے انہیں روکا جا رہا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ اب ہو جاؤ بندر، ذلیل و خوار. یہ ہے مست کا عذاب کہ ان کے حلیے بگاڑ دیے گئے اور ان کی شکلیں بندروں کی سی بنا دی گئیں، اور روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ کچھ دن اس کیفیت میں رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک کر دیے. یہ عبرت ناک سزا ہے جو ان کو دی گئی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ طے کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بنی اسرائیل کے بارے میں ایک بہت اہم آیت ہے. تمہارے رب نے طے کر دیا تھا کہ وہ ان پر مسلط کرتا رہے گا قیامت تک، میں یسومہم سوء العذاب، ایسے لوگوں کو جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے. یہ بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے طے کر دیا قیامت تک ان پر وقفے وقفے سے ایسے لوگوں کو مسلط کیا جائے گا جو انہیں بدترین سزا دیں گے. چنانچہ مفت نصر کا حملہ ہوا تھا، اور یہ بات جو ہے تقریباً 500 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد کی، 1000 قبل مسیح کی، تقریباً 900 قبل مسیح. اس کے بعد جو ہے حضرت مسیح کے بعد جو حملہ ہوا ہے وہ ٹائٹس رومن جنرل، پہلی دفعہ بھی مفت نصر نے لاکھوں کو قتل کیا، دوسری مرتبہ اس نے ٹائٹس نے لاکھوں کو قتل کیا، اور اسی طریقے سے تھرو آؤٹ دا ہسٹری ان کے اوپر عذاب کے کوڑے اللہ کی طرف سے برستے رہے ہیں مختلف اقوام کے ہاتھوں، جن میں تازہ ترین جو ہے وہ پچھلی صدی کا جو ہٹلر کے ہاتھوں برسا ہے کوڑا، اس کو تو یہ شاید اس کو روزانہ ہی اٹھ کر صبح یاد کرتے ہیں، وہ تو ان کے بالکل شعور کا اور دا شعور کا حصہ بنا ہوا. تو یہ رب نے طے کر دیا تھا قیامت تک میں ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتا رہوں گا ان کی ان شرارتوں کی وجہ سے اور دین سے غداری کی وجہ سے. ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے. وانه لغفور رحیم، اور وہ بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی ہے. وقطعناهم فی الارض امما، اور ہم نے ان کو زمین میں منتشر کر دیا گروہ گروہ کر کے. یہ بھی ان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، ڈایاسپورا کا پیریڈ. 70 AD جو ہے کہلاتا ہے، اس میں جو ٹائٹس نے حملہ کیا تھا رومن جنرل نے، اور جب ان کو پھر وہاں سے نکال دیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی بھی تباہ کر دیا، اس کے بعد سے یہ پوری دنیا میں بکھر گئے. اسی کی طرف اشارہ ہے. وَقَطْعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو زمین میں منتشر کر دیا گروہ گروہ کر دیا. اسی لیے پتہ لگتا ہے روس میں بھی کچھ ہیں، ایران میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، اور پھر یورپ کے ممالک میں بھی ہیں، پھر امریکہ میں بھی پہنچے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے. یہ انتشار کا دور ہے، اور اب ان کی کوشش یہ ہے کہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، وہ اسرائیل کی ریاست. یہ اب آ کر ہوا ہے 1900 سالوں کے بعد. یہ ڈایاسپورا کا پیریڈ ان کا جو ہے وہ تقریباً 1900 سالوں پر ہوئی، 2000 سال قریب، اور یہ ان کی اسی سزا کا حصہ ہے. منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، بعض ان میں سے نیک ہیں اللہ والے بھی ہیں، اور بعض ان میں مختلف ہیں یعنی سرکش ہیں. وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا ہر طرح سے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، توبہ کریں. فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے پیچھے آئے ایسے ناخلف لوگ، ایسے نالائق. ورثوا الکتاب، وہ کتاب کے وارث ہوئے بعد میں نبیوں کے. یاخذون عرض هذا الادنى، اور یہاں کتاب سے مراد خاص طور پہ تورات ہے، چونکہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. یاخذون عرض هذا الادنى، وہ دنیا کا مال و اسباب، اس حقیر سے زندگی کا مال و اسباب لیتے ہیں، یعنی کتاب کے عوض اللہ کا دین فتویٰ بیچنا، اللہ کا دین بیچنا، اس کے لیے تیار ہیں. یہ دنیا پرست ان کے جو علماء، اس کے عوض تھوڑی سی دنیا کی منفعت، کوئی مال جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، یہ ان کی ذہنیت ہے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور ایک عقیدہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا کہ ہمیں تو بخش دیا جائے، ہم بخشے بخشائیں. وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر انہیں ایسا ہی سامان دوبارہ پیش کیا جائے اس جیسا، تو پھر اس کو قبول کر لیں گے. یعنی چونکہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ ہمیں بخشے بخشائے ہیں، تو انہیں توبہ کی بھی توفیق نہیں ہو رہی. جب بخشے بخشائے ہیں تو ایک مرتبہ کیا ہے، دوبارہ بھی کریں گے، پھر کریں گے، پھر کریں گے. جب ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہے اور ہمیں پہلے سے بخش دیا گیا ہے، تو پھر کیوں ہم گناہ سے باز آئیں؟ الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب میں؟ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کریں گے مگر وہی کی جو سچ ہو، حق ہو. ودرسوا ما فیہ، اور انہوں نے اس کو پڑھ رکھا ہے جو کچھ اس کتاب میں ہے. سب جانتے ہیں یہ علماء ان کی. والدار الآخرت خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تم یہ سمجھتے نہیں اس بات کو؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ کے جو کتاب کو مضبوطی سے تھامیں. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم رکھیں. انا لا نضیع اجر المصلحین، تو ہم ایسے نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. کتاب کو تھامنا، اس سے تمسک، اس کے حقوق کی ادائیگی. اسی سلسلے میں وہ آیت بھی آئی کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم کتاب عطا کرتے ہیں جو اس کے سچے وارث ہیں، پھر وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تو یہ ہے کتاب کو تھامنا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر دوسروں تک پہنچانا. وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور ذرا یاد کرو جس وقت ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا تھا، گویا کہ وہ سائبان ہو، چھتری ہو جیسے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ بس ان کے اوپر یہ گرا چاہتا ہے. یہ ان سے عہد دیا گیا تھا، پہاڑ ان کے سر پر جو ہے معلق کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس وقت عہد دیا گیا کہ پکڑو اور تھامو اسے جو ہم تمہیں عطا کریں، اس کو مضبوطی کے ساتھ. یہ تورات ہے، یہ شریعت ہے اللہ کی، اسے تھامو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ کہ اس میں ہے، تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے، اور دنیا کی بھی یہ جو اللہ کی طرف سے تم پر سزائیں مسلط ہیں، ان سب سے بچنے کا راستہ یہی ہے. کتاب کو تھاموں اور شریعت کو جو ہے مضبوطی سے پکڑوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات العظیم.